معجزات ایسے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام مرتبے اور اسٹیٹس کے مطابق تھے. ایک معجزہ تھا معراج کا, جب رب کریم عز و جل نے اپنے در پر بلایا اور نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. اور کوئی غیب کیا رہا, تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دیر از ون میریکل, ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے. اعظم المعجزات کہا گیا, دا بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ وہی کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. آج تک کوئی ایک آیت مثل نہیں لا سکا, کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا وہ شاندار انتظام کیا کہ لاکھوں دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے صحابہ کرام علی رضوان کے ساتھ ایک سفر پر تھے, غزوے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا, بریک لیا گیا, اور یہ اعلان ہوا کہ قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں, اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیں. تو اب قافلے نے جب پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام علی رضوان نے اپنے اپنے ٹفن باکسز, کو آپ کہیں توشہ دان کہیں, وہ کھولے. مگر حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام علی رضوان کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا. یعنی جس میں روٹی کو ڈبو کر کھایا جائے وہ سالن نہیں تھا. مختلف کاروباری حضرات یہاں موجود ہیں, ذرا سوچیں یہ کون لوگ تھے اور یہ کس کے ساتھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی, میرے آقا کے دوست, ان کے صحابہ کی جو زندگی کا حال یہ تھا. حالانکہ یہ کسی پکنک پر نہیں جا رہے تھے, یہ جان دینے کے لیے جا رہے تھے, لیکن حالت یہ تھی کہ روٹی تھی مگر سالن نہیں تھا. آج ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں, آج ہمارے پاس کئی کئی دنوں کے لیے کھانا پینا اور راشن موجود ہوتا ہے, لیکن کبھی کاروبار میں تنگی ہو جائے, کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو شکوہ شکایت ہماری زبان پر ہوتی ہے, ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا, نام بڑا نقصان ہو گیا, کاروبار بڑا ڈاؤن ہے, بالکل مزہ نہیں آ رہا, گزارا صحیح نہیں ہو رہا. ذرا سوچیے یہ شکوے شکایت, حالانکہ ہمیں تو ہر دم شکر ادا کرنا چاہیے. جتنے اس ہال میں موجود ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں, ایک دعویٰ کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا, کہ جو بھی یہاں موجود ہے, چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے, اس وقت جو آپ لائف گزار رہے ہیں نا, زندگی جو اس وقت آپ گزار رہے ہیں, اس طرح کی زندگی گزارنے کے ابھی بھی لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھتے ہیں. جی ہاں, آپ کہیں گے میں تو پریشان ہوں, میرا کاروبار نہیں, میں غریب ہوں. ہو سکتا ہے وہ غریب بھائی بھی بیٹھے ہوں. آپ اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں, اس وقت کئی لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے, ان کو طرح طرح کی ڈرپس لگی ہوں گی. ایسے کئی لوگ اس وقت ہیں دنیا میں جن کو ڈرپس کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہے, جو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے. کھانا کھاتے ہیں تو اسے پاس نہیں کر پاتے, پانی تو پی سکتے ہیں مگر یورین پاس نہیں کر پاتے. اتنی تکلیفوں میں لوگ ہیں, اور آج ہمیں اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. ہم ابھی رات کو جائیں گے نا اپنے گھر پر, تو کسی بستر پر جا کر سوئیں گے, کسی چھت کے نیچے سوئیں گے. اس وقت بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کے سر پر چھت نہیں ہے, جن کو سونے کے لیے بستر میسر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود شکوے, اس کے باوجود شکر سے دوری. یہ کیسی زندگی ہے؟ یاد رکھیے میرے بیچ اسلامی بھائی, جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, ڈر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے. آلویز, ہمیشہ ہمیں تھینکفل رہنا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہنا ہے. تھوڑی سی تکلیف اگر آ گئی، تھوڑا سا آزما لیا گیا، تھوڑا سا آزمائش میں مبتلا کر لیا گیا، تو یہ شکوا کیسا، شکایات کیسی، کبھی نہ کریں. ہر حال میں راضی رہنے والے بنے. وہ صحابہ ہیں، پیارے آقا کے دوست ہیں، مگر روٹی ہے سالن نہیں. دے آر ریڈی فار دیٹ، وہ خوش ہیں. اور ہم ہیں کہ تھوڑی تنگی آ جائے تو شکوا شکایا. اور بیسیکلی جو شکوا ہے نا، لوگوں کو بتانا کہ میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ یہ کہیں میں بیمار ہوں تو وہ بیماری ٹھیک تو نہیں کر دے گا. آپ کسی کو کہیں میں قرضے میں ہوں، یا میرا کاروبار نہیں چل رہا، یا لاس ہو گیا، نہ وہ لاس دور کر سکتا ہے، نہ پریشانی دور کر سکتا ہے، مگر یہ شکوا کرنا جو ہے، یہ میرے ثواب کو مجھ سے دور کر دیتا ہے. وہ جو صبر کا ثواب تھا، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ثواب تھا. ہم کیوں اپنی پرابلم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں؟ اگر شیئر کرنی ہے تو اس سے شیئر کرو جو حل المشکلات ہے، جو دافع البلیات ہے، جس کے در سے مشکل حل ہونی ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو، لوگوں کو نہ بتائیں. شاعر بڑی پیاری بات لکھتا ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. کیوں بتائیں بھائی کسی کو؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. تو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، توجہ کرنی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توجہ کریں، جہاں سے خیرات ملنی ہے. ابھی سنا نا ہم نے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اور یہ حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں اس واقعے میں. اب انشاءاللہ زبان پر شکوہ نہیں لائیں گے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا سر پہ پٹی باندھے ہوئے، بیمار تھا، سر پہ پٹی باندھی. آپ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی؟ کہتا ہے کہ سر میں درد ہے، تکلیف ہے، اس لیے پٹی باندھی. آپ نے فرمایا، جب تیرے رب نے تجھے صحت مند رکھا تھا، اس وقت صحت کی پٹی باندھی تھی. بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. آج تھوڑے دنوں کے لیے بیماری دی تو پٹی باندھ کے لوگوں کو دکھانے چلا ہے کہ میرے مولا نے مجھے بیمار کر دیا. دیکھیں سکھ کے دن زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کسی کو نہیں بتاتے. مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا کبھی کاروبار میں لاس ہو جائے، موبائل ہی کھو جائے، اب موبائل کھو گیا تو پورے محلے کو بتانا ہے، سارے دوستوں کو بتانا ہے، سارے رشتے داروں کو بتانا ہے، بس یار میرا موبائل کھو گیا، ابھی نیا لیا تھا، 25,000, 50,000, 15,000, 20,000 کا لاس ہوا، سب کو بتانا ہے. کبھی 50,000 کا نفع کر کے کسی کو بتایا ہے کہ آج بڑا پیسے کما کے آ رہا ہوں، زبردست دیہاڑی لگائی ہے؟ گھر والوں کو تو بالکل نہیں بتاتا آدمی، خرچے شروع کر دیں گے. نفع کسی کو نہیں بتانا، نقصان سب کو بتانا، یہ کیا ہے؟ ذرا اپنے دل سے پوچھو. خوشحالی، اللہ تعالیٰ نے جو کرم نوازیاں مجھ پر کی ہیں، اس کا اظہار نہیں ہے. اور اگر ایک آزمائش بھیج دی تو سب کو بتانا ہے. یہ شکوہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں گویا شکوہ بن جائے گا. شکر ادا کرنے والے بنو، ہر حال میں شکر ادا کرنے والے بنو. اور یہ جو تکلیفیں ہیں نا، ڈیفیکلٹیز ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ آزمائش ہوتی ہے. میرا موضوع آج یہ نہیں، ورنہ تو صبر ہی پر بہت سارے مدنی پھول لے لیں. کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، اور بڑی شاندار حدیث، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ہوتا ہے، ایک سٹیٹس لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ وہاں پہنچانا چاہتا ہے، مگر بندہ اپنے نیکیوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے وہاں نہیں پہنچ پاتا. میرے آقا فرماتے ہیں، جب اپنی نیکیوں اور اپنے اعمال کے ذریعے وہاں وہ نہیں پہنچ پاتا، خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے. اب وہ صبر کرتا ہے تو اس مقام تک پہنچ جاتا ہے. اٹ مین یہ نیکی میرے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے پریشانی آئی تھی، مگر شکوا کر کے، شکایتیں کر کے، واویلا کر کے، یہ سارے موقع ہم کھو دیتے ہیں. اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، صبر کا دامن تھامے، صحابہ کرام کی سیرت سے درس حاصل کرے. نواسہ رسول، امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، سر کٹا دیا، شکوا نہیں کیا، سب کچھ لٹا دیا دین مدین کے لیے. ایک وہ ہیں اور ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف ہو تو پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. اب یہ قافلہ آگے جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب جب روٹی اور سالن کا معاملہ ہے کہ سالن ہی نہیں ہے، روٹی ہے، اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شہد کی مکھی وہ آئی اور کان مبارک کے پاس بن بنانے لگی. اب آپ نے سنا ہوگا کبھی مکھی قریب سے گزرے تو اس کی ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے, بن بناہٹ جسے کہتے ہیں. اب صحابہ کا عقیدہ دیکھو, سبحان اللہ, صحابہ کرام علی مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ مکھی آپ سے کیا عرض کر رہی ہے؟ لک ایٹ دا عقیدہ, بلیف. صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب جانتے ہیں, یہ سب کی بولیاں سمجھتے ہیں, یہ سب کی بولیاں جانتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ مکھی میرے سوال کا جواب دے رہی ہے. مکھی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کو جب ہم نے دیکھا کہ روٹی ہے اور سالن نہیں, تو ہم مکھیوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے. یا رسول اللہ ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتہ بنایا ہوا ہے, ہم مکھیاں ہیں, اس چھتے کو اٹھا کر نہیں لا سکتے. یا رسول اللہ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں, ہم وہ شہد کا چھتہ انہیں دے دیتے ہیں, صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں گے. صبر کرنے والے تھے نا, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے, اللہ نے انتظام کیسا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا, اے علی اس مکھی کے ساتھ جاؤ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم مکھی کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں, شہد کا چھتہ نکال کر لاتے ہیں. اب صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے جناب بغیر سالن کے روٹی کھا رہے ہیں, اب میٹھا شفاف لذیذ صحت بخش شہد بھی آ گیا. اب صحابہ کرام شہد کے ساتھ روٹی کھانے لگے, پھر مکھی کی آواز آئی. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو کیسا بلیف تھا صحابہ کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح شہد کیسے بناتی ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں پوری اس واقعے کی سمری خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جنگلوں میں بیابان میں نکل جاتی ہیں اور وہاں جا کر مختلف پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کو لاتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا ریلیونٹ کوئسچن کیا, فرمایا یہ بتاؤ پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے, کسیلا بھی ہوتا ہے, بد مزہ بھی ہوتا ہے, پھیکا بھی ہوتا ہے, یہ سب شہد جیسا میٹھا کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا, کبھی گلاب کی پتی منہ میں ڈالیں تو وہ کھائی جاتی ہے, لیکن کبھی چمبیلی موتیا کسی اور پھول کو منہ میں ڈالیں بہت کڑوا ہوتا ہے, کھایا نہیں جاتا, اور شہد اتنا میٹھا کہ نام لے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے ایسا میٹھا بنتا ہے؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ مکھی جو عرض کرتی ہے نا, اس سے پہلے میں اپنی ایک آبزرویشن بتاتا ہوں. پچھلے دنوں آج سے کچھ عرصہ پہلے, ہم پچھلے مہینے دو مہینے پہلے بھی آسٹریلیا مدنی قافلے پہ گئے تھے, لیکن جب میں پہلی بار آسٹریلیا گیا تو وہاں ہم ایک فارم ہاؤس میں گئے, اسلامی بھائی کا بہت بڑا باغ تھا, تو انہوں نے وہاں شہد جو ہے جس کو آپ کے فارمنگ کرتے تھے, وہ شہد کے چھتے جو ہیں میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا. ویسے تو ہوتا ہے کہ ایک تو نارمل جو جنگلی مکھی درختوں پہ بناتی ہے, اب یہ بھی ایک جدت آ گئی ہے کہ باقاعدہ شہد کی بھی فارمنگ ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ جو ایک باکس بناتے ہیں, میں ان سے سمجھنے لگا کہ یہ شہد بنتا کیسے, پورا پروسیجر انہوں نے مجھے سمجھایا. تو بڑی ایک خوبصورت بڑی عجیب و غریب انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا, آپ میں سے ہو سکتا ہے بزرگ جانتے ہوں گے, اس شہد کے چھتے کی فلسفی یہ ہے کہ ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے, کوئین بی جسے کہا جاتا ہے, ملکہ مکھی جب شہد کے چھتے میں ہو یا ہم اپنے اس باکس میں اس کو ڈال دیتے ہیں, ہمیں دیگر مکھیوں کا انتظام نہیں کرنا پڑتا, آٹومیٹکلی اباؤٹ 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں, 2 کلومیٹر کے ڈایا میٹر میں جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس ملکہ مکھی کے سگنل کیچ کرتی ہیں, اور یہ ساری کی ساری مکھیاں اس کی تابع ہو جاتی ہیں. اب اس مکھی نے یہی بیٹھنا ہے, اب یہ گویا آرڈر کرتی ہے, اور یہ مکھیاں قریب کے باغات میں جا کر پھولوں کا رس چوسیں گی اور لائیں گی اور یہاں پر آ کر شہد بھرنا شروع کر دیں گی. ان کا کہنا یہ تھا ہمیں جب بھی چھتا ختم کرنا ہوتا ہے سمپل طریقہ ہی, ہم اس میں سے ملکہ مکھی نکال دیں, آٹومیٹکلی ان کا سسٹم جو ہے نا وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا یہ بات سائنس اب پہنچی ہے, توجہ رکھیے گا, سائنس جو ہے اب چند 25-50-100 سال پہلے یہ بات ان کو پتا چلی کہ جناب دیر از اے سسٹم, یہ ہے طریقہ شہد بننے کا, اور اس کو اڈاپٹ کر کے اب فارمنگ ہونا شروع ہو گئی. 1450 سال پہلے وہ مکھی عرض کرتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, یا رسول اللہ بات یہ ہے ہم جب بھی پھولوں کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے, ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہم جب پھولوں کا رس چوس کر واپس چھتے کی طرف آتے ہیں جو ہمارا لیڈر ہوتا ہے آقا, وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے.
جو میر کارواں جو کوئین بھی جس کو آج کہا جاتا ہے یا رسول اللہ وہ آپ پر درود پڑتی ہے, اس کی دیکھا دیکھی جو پورا قافلہ فلائی کر رہا ہوتا ہے ٹورڈ واپسی کی طرف چھتے کی طرف, یا رسول اللہ ہم ساری کی ساری مکھیاں آپ پر درود پڑتے ہیں, اے آقا یہ کوئی اور برکت نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے, یا رسول اللہ آپ پر درود پڑنے کی برکت سے میٹھا ہوتا ہے. تو دیٹ از دا یو نو سیکرٹ بہائنڈ, جو ہنی کے پیچھے جو اس شہد کے پیچھے جو مٹھاس ہے, شہد کے پیچھے جو شفا ہے, شہد کے پیچھے جو برکتیں ہیں, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی برکتیں ہیں. کہ یہ مکھیاں درود پڑتی ہیں میرے آقا پر, جو یہ پھیکا کڑوا رس جو ہے وہ شہد جیسی شفا والی خوراک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اے میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس ایک واقعے پر ہی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. علماء اس خوبصورت واقعے کے بعد ایک زبردست اس کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا ارک اس کا نچوڑ نکال کر بتاتے ہیں کہ دیکھو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی برکت سے کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو وہ انسان جس کی زندگی میں بد عملی کی تھکاوٹ ہو, گناہوں کی کڑواہٹ ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے, تو درود پاک پڑھنا اپنی زندگی میں معمول بنا, کثرت سے درود پڑھتا رہے اس کی لائف میں چینجنگ آنا شروع ہوگی, وہ نیکیوں کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا, اور شہد جیسی مٹھاس جو ہے اس کی لائف میں بھی آنا شروع ہو جائے گی. آج جو کڑواہٹیں ہیں, آج جو پھکاوٹیں ہیں, آج جو بدعملیاں ہیں, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم درود پاک اپنی زبان پر ورد نہیں رکھتے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو یہاں آکولا میں موجود ہیں, اور وہ اسلامی بھائی جو مدری چینل پر ہمیں بعد میں اس بیان کو سنیں, خدا را اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک ورد رکھا کریں. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے, وہ مبارک ذات ہے کہ جس کی تعریف کے لیے نہ کسی کے پاس الفاظ ہیں, نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی شان بیان کر سکتا ہے. امام عشق و محبت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان نے بہت پیاری پیارے کلام لکھے, کئی بار قلم اٹھایا, لیکن وہ کہتے نہ کہ قلم بھی گویا عاجز آ جاتا. اس سچے عاشق رسول نے کبھی تو لکھا, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, آقا تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر آخرکار خود لکھتے ہیں, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. لیکن کبھی قلم اٹھاتے ہیں, آقا کی محبت جوش مارتی ہے, تو لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار, اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ سب لکھنے کے بعد آخر میں بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, پیارے آقا کی مداح سرائی نبی پاک کی تعریف بیان تو رب فرما رہا ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرے. مگر آج جس موضوع کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا باکرامت, سراپا معجزہ, سراپا کمال, سر مبارک سے لے کر پیر کے ناخن تک نبی پاک ایسی باکمال ہستی ہیں کہ کوئی کہے تو کیا کہے کوئی. اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, سرتاب قدم ہے تنے سلطان زبن پھول, لب پھول زکن پھول دہن پھول بدن پھول, تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. اب اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ سمجھایا. اب معجزہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شمار, اتنے معجزات
بیان کرنا تو دور کی بات, کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا, یاد رکھیے گا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جتنے معجزات سارے انبیاء کو عطا کیے, ان تمام معجزات کی مجموعی تعداد, ٹوٹل آف دوز میریکل, سارے معجزات کا جو ٹوٹل ہے وہ سب نبی پاک کو عطا فرمایا. اور پھر کچھ ایکسکلوسیو خصائص اسپیشلٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو کسی اور کو عطا نہیں کی, صرف نبی پاک کا یہ خاصا ہے. اللہ حضرت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اب معجزات تو بے شمار, لیکن کبھی کبھی غور کیجیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلام ہیں, ہم ان معجزات کو دیکھ تو نہیں سکے, سنتے ہیں, جب جب سنتے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر کیا منظر ہوگا جب کفار مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی طلب کی ہوگی اور میرے آقا نے چاند کی طرف اشارہ فرما کے دو ٹکڑے کر دیا. اب کہا جوڑ کے دکھائیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, چاند جوڑ دیا. مقام صحبہ پر جب مولا علی کی نماز جا رہی تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو سورج کو واپس پلٹا دیا. وہ کیا منظر ہوگا جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ایک پیالہ تھا, 70 صحابہ تھے, اور میرے آقا کی کرم نوازی سے ایک دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ سیراب ہو گئے. وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک آنکھ جو جنگ میں باہر آ گئی, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھاگے, کسی سرجن کے پاس نہیں گئے, صحابہ کا عقیدہ دیکھو, ہاتھ ٹوٹتا, پیر ٹوٹتا, آنکھ نکلتی, پھر بھی نبی پاک کے دربار میں آتے. عرض کرتے, یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے. پیارے آقا نے یہ نہ کہا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس, کسی معالج کے پاس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی مبارک آنکھ پر لگایا اور وہ آنکھ جو ہے پہلے سے زیادہ روشن ہو. یہ بہت سارے معجزات ہیں. اب ہم یہ معجزات دیکھ نہیں سکے, مگر ایک معجزہ ہمارے درمیان ہے, ایک معجزہ ایسا ہے جس کو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, اتنے سارے معجزات کے بعد علماء بہت بہت اور بہت ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں جتنے معجزات ہوئے نا, حالانکہ بڑے بڑے معجزات, سورج کے واپس پلٹانا, چاند دو ٹکڑے کر دینا, بہت سارے معجزات, فرمائے یہ جو معجزات ہیں نا, پیارے آقا کی پوری لائف میں جتنے معجزات ہوئے, جو آقا علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے نا, اس کے مطابق دو معجزات کا ظہور ہوا ہے. باقی یہ تو نارمل سی بات تھی, کوئی بارش مانگتا تھا, آقا بارش برسا دیتے تھے دعا کر کے, حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے کاٹ دیا, میرے آقا نے لعاب لگا کر جان لوٹا دی, یہ نارمل باتیں تھیں نبی پاک کے لیے. جو مانگتا آقا عطا فرماتے جاتے, کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر دو معجزات ایسے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام مرتبے اور اسٹیٹس کے مطابق تھے. اب وہ دو معجزات کون سے؟ سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں ایک معجزہ تھا معراج کا, جب رب کریم عز و جل نے اپنے در پر بلایا اور نبی پاک نے سر کی آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, اور کوئی غیب کیا, تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا معجزہ جس کی طرف آج میں نے توجہ دلانی ہے, یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معجزہ ہم دیکھ نہیں سکے, مگر دیر از ون میریکل, ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے, آج بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا, دا بگیسٹ میریکل, سب سے بڑا معجزہ وہی کہا گیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. یہ قرآن آج میرے اور آپ کے پاس ہے, ہم اسے پڑھیں, اسے محسوس کریں, اس کی برکتیں لوٹیں. یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ آج 1450 سال گزر گئے, قرآن نے ہی چیلنج کیا ہے کہ کوئی اس کی مثل لے آئے, مگر آج تک کوئی ایک آیت مثل نہیں لا سکا, کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وہ شاندار انتظام کیا کہ لاکھوں دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے. قرآن پاک کا جیتا جاگتا معجزہ تو یہ ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو اپنی زبان سیدھا بولنا نہیں آتی, 5-6 سال کا مدنی منا ہوتا ہے, پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات, آپ کی کوئی بڑی فیورٹ کتاب ہو، بڑی پسندیدہ کتاب ہو، کتنی بار پڑھو گے؟ ایک بار، دو بار، تین بار، پانچ بار؟ آپ کہیں گے یار بہت پڑھ لیا، لائبریری میں رکھ دیں گے۔ پانچ چھ بار کتاب پڑھنے کے بعد جی نہیں چاہتا پڑھنے کو، بور ہو جاتا ہے انسان۔ سبحان اللہ، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، ہماری زبان نہیں ہے قرآن کی، سمجھ بھی نہیں آتا کیا لکھا ہے۔ ہزار بار پڑھو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے، ہر بار نئی برکت دیتا ہے۔ اور اچھا پڑھنے والا مل جائے، اچھا قاری مل جائے، تو جس کو سمجھ نہیں آتا وہ بھی رونے لگ جاتا ہے۔ وہ قرآن کی وہ تلاوت ہے، قرآن کی وہ برکت ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہماری دوستی کتنی ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے کتنا ہے۔ آج میرے موبائل میں میسج آ جائے تو جب تک وہ سارے میسجز نہ پڑھوں تو چین نہیں آتا، کوئی امپورٹنٹ میسج رہ نہ جائے۔ مارننگ میں اٹھنے کے بعد، پہلے لوگ واش روم میں جاتے تھے، اٹھتے ہی پہلے موبائل ڈھونڈتے ہیں، موبائل کدھر ہے؟ پہلا کام ہماری زندگی کا یہ ہو گیا، ای میل چیک کرنی ہے، موبائل چیک کرنے ہیں، میسجز پڑھنے ہیں۔ دنیا والوں کے میسج اتنی فکر ہے، اللہ نے قرآن میں کیا پیغام دیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے قرآن عطا فرمایا نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے؟ کیا آپ نے کوشش کی کہ میں کم از کم یہ 80 مقامات کو پڑھ لوں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والوں، ہم کہ ہمیں تو نہیں آتا قرآن، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، لائف ہی بڑی بیزی ہے۔ میں آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں ابراڈ چلے جائیں، بیرون ملک جائیں، یا کسی اور سٹی میں ہوں، اپنے شہر اکولا سے دور ہوں، اپنی فیملی سے دور ہوں، اور وہاں سے آپ اپنی فیملی کو کوئی خط لکھیں یا ای میل کریں، بڑے محبت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور پھر ایک دو دن بعد فون کریں کہ میرا خط مل گیا، میرا ای میل مل گیا، کہ ہاں مل گیا، آپ نے پڑھ لیا، اور جواب ملے کہ نہیں پڑھا نہیں ہے، ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ کیا گزرے گی آپ؟ کہ میں نے بیرون ملک سے گھر سے دور رہ کر گھر والوں کو خط لکھا، ان کو مل بھی گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں پڑھا۔ یو فیل اٹ، اچھا نہیں لگے گا آپ کو۔ میرے رب نے ہمیں پکارا، ہمارے رب نے ہمیں پیغام دیا، ہمیں مل بھی گیا، ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سمجھا۔ کیا یہ جواب دو گے قیامت کے دن اپنے مولا کو کہ مولا قرآن ملا تو تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی؟ آپ شاید یہ جواب دیں گے کہ جناب عربی میں قرآن ہے اور ہماری زبان تو ہندی ہے، ہم تو جناب دوسری زبان بولتے ہیں، ہمیں تو عربی آتی نہیں۔ اچھا جناب، چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو کیا آپ کو پیدا ہوتے سارے کام آتے تھے؟ ہمیں تو کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے، ہمیں تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا تھا، آہستہ آہستہ سب سیکھا۔ اچھا جناب، وہ آپ کہیں گے ہم نے تھوڑی سیکھا، وہ تو ہمارے ماں باپ نے سکھا دیا۔ چلیں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کمپیوٹر چلانا آپ کو کسی کو نہیں آتا تھا، جس کو ضرورت پڑی اس نے کمپیوٹر چلانا سیکھا۔ موبائل فون یوز کرنا ہم میں سے کسی کو نہیں آتا تھا، جیسے جیسے ضرورت پڑی موبائل فون چلانا سیکھ لیا۔ موٹر سائیکل چلانا ہم میں سے کسی کو نہیں آتی تھی، ضرورت پڑی نہیں یار یہ سواری تو سائیکل سے جلدی پہنچائے گی تو موٹر سائیکل چلانا سیکھا، گرتے بھی تھے پھر بھی چلاتے تھے۔ پھر گاڑی کی ضرورت پڑی، گاڑی چلانا کسی کو نہیں آتی تھی، انسٹیٹیوٹ جوائن کیا، کسی ڈرائیور کو پکڑا، یار مجھے بھی گاڑی سکھا دو، گاڑی لینی ہے میں نے، فیملی کو لے کے جانا ہوتا ہے، سفر آسان ہو جائے گا، گاڑی بھی سیکھ لی۔ اچھا اب جب بزنس شروع کیا، کون سا بزنس کروں، کپڑے کا کرتا ہوں، دو چار کپڑے کے ویپاری کے پاس گیا، جا کر ان سے پوچھا یہ کام کیسا ہے، کون سا آئٹم منگواؤں، کون سا ڈیڈ اسٹاک ہو جائے گا، ذرا کوئی ماہر آدمی ملنا چاہیے۔ اچھا ذرا یہ بھی سیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے، امپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کا تو بالکل بھی نہیں پتا، گھر پہ تو نہیں بیٹھ گیا میں کہ نہیں یار آتا ہی نہیں، کیوں کروں میں، گیا کسی امپورٹر کے پاس، یار اس کے کون سے ڈاکیومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، ایل سی کیسے کھلتی ہے، اچھا بینک میں اکاؤنٹ بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی رکھنا پڑے گا جو میرے ڈاکیومنٹ کی ڈسکرپنسی کو دیکھے گا، ٹھیک ہے جناب وہ بھی ہائر کر لیا۔ ایکسپورٹ کرنا ہے جناب، اس کے پھر کنٹینر کی معلومات کرنی پڑے گی، وائر ڈھونڈنے پڑیں گے، اس کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھنا پڑے گا۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ زندگی میں آگے بڑھتا گیا، سیکھتا گیا، بڑھتا گیا، سیکھتا گیا، قرآن سیکھنے کا ٹائم نہ ملا۔ اگر اسی طرح کسی قاری کے پاس جاتا، مجھے قرآن سکھا دو، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میرے تلفظ درست کرا دو، میں اپنے رب کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے ترجمہ بتا دو، میں سیکھنا چاہتا ہوں میرے مولا نے مجھ سے کیا بات کی ہے، یہ میرے لیے قرآن نازل ہوا، مجھے سمجھاؤ تو صحیح میرے مولا نے کیا بات کی ہے، اس قرآن میں میرے لیے کیا میسج چھپا ہے جو سر چشمہ ہدایت اور رب کا پیغام ہے۔ ارے جس رب نے اتنا کچھ تمہیں دیا،
تمہیں اس کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہ ملا، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جب قرآن بغیر پڑھے دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو دل ویران ہے، یاد رکھو، جس دل میں کچھ قرآن نہیں ہے وہ آنکھ ویران ہے، بیکار ہے وہ آنکھ جو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتی۔ احادیث میں اس قدر فضائل تلاوت قرآن کے آئے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں، آج ہم کہتے ہیں ہماری دکان میں برکتیں نہیں ہیں، ارے قرآن پڑھو، یہ وہ برکت والا کام ہے کہ پڑھتے جاؤ رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک بار حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں رک گیا، دوبارہ پڑھا، دوبارہ گھوڑا بدکنا شروع ہوا۔ میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ جو ہے اس گھوڑے کے پاس ہی بیٹھا تھا، مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے۔ جا کر جب بیٹے کو پک کیا، اٹھایا، نظر آسمان کی طرف پڑی تو آسمان پر ایک امبریلا بنا ہوا تھا، ایک سائبان، اور اس میں فانوس بنے ہوئے، اس کے کندیلے ہیں۔ حیران ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا منظر ہے؟ آہستہ 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 وہ سائبان جو تھا، جو امبریلا تھا، وہ دور ہو گیا۔ کہتے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، صحابہ کا یہ بھی بڑا خوبصورت انداز تھا، جو نئی بات دیکھتے آقا کے دربار میں پہنچ جاتے، وہیں سے جا کے پوچھتے کہ آقا بتائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، اور میں جو ہے وہ وہاں قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس طرح ایک سائبان بنا ہوا دیکھا، گھوڑا بدک جاتا تھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اسید جانتے ہو رات کیا تھا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے اتنا نیچے آ جاتے کہ صبح سارے شہر والے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے تلاوت قرآن کی برکت۔ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے، کلام اللہ کہتے ہو قرآن کو، مگر پڑھتے نہیں ہو، آفس پر، گھر میں، جزدان میں ڈال کر رکھ دیا۔ اس لیے قرآن آیا تھا، سب چیزیں پڑھنے کا سننے کا ٹائم ہے، آج قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے۔ خدا کی قسم قرآن سے جس کی دوستی مضبوط ہے، قرآن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بروز قیامت قرآن شفاعت کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے مجھے تھاما تھا، اس نے مجھے پڑھا تھا۔ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے، مگر اس کی نہ جس نے دوستی لگائی ہوگی قرآن سے۔ آج جناب ہم مذہبی کہلاتے ہیں، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی بات کر رہا ہوں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم جناب باتیں تو بڑی کرتے ہیں، مگر وہ دیکھیں دعوت اسلامی کا موٹیو، پہلا لفظ دعوت اسلامی کا کیا ہے، تعریف کیا ہے دعوت اسلامی کی؟ تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک۔ ہمارا پہلا ہدف قرآن ہے، یقیناً سنت کے بغیر بھی زندگی بیکار ہے، لیکن صرف سنت پر عمل کیا اور قرآن چھوڑ دیا؟ قرآن پاک سے دوستی کیجیے، اللہ کے کلام سے محبت کیجیے، اس کو ورد زبان رکھو، پھر دیکھو کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں تلاوت کی برکتیں ہیں، ویسے واقعات کیسے ہیں، سبحان اللہ، پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ترجمہ پڑھیں، سبحان اللہ، ایسا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اس امت کو دیا ہے، ترجمہ کنز الایمان، عشق بھرا ترجمہ، ایسے عالم با عمل کے قلم سے یہ ترجمہ نکلا کہ آپ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، پھر ماشاء اللہ صدر الشریعہ کی جو تفسیر ہے وہ پڑھیں، مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری نے اور دیگر علماء نے جو تفاسیر لکھی، تفسیریں نئی نہیں پڑھیں، مفتی احمد یا خان نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی، اور اب تو اور آسان کر دیا، چلے وہ پرانے زمانے کی اردو تھی، ڈیفیکلٹ ہوتا تھا پڑھنے کو، اللہ کی مہربانی سے مفتی قاسم صاحب نے دعوت اسلامی کی طرف سے جو تفسیر صراط الجنان میں عطا کر دی اور آسان اردو میں، کہ اب ہم اور آسانی سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھ سکتے ہیں۔ تو کچھ وقت ہونا چاہیے نا، ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن میں، کوئی آدھا گھنٹہ قرآن ٹائم نہیں ہونا چاہیے؟ لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، جاب ٹائم ہے، ریلیکس ٹائم ہے، قرآن ٹائم کدھر ہے؟ کیوں ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ خدا را آپ قرآن سے دوستی کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آج میں مزید آپ کا شوق بڑھے، میرے مدنی منے ینگسٹر بیٹھے ہیں، یہ بچے ینگسٹر بھی کہانیاں تلاش کرتے ہیں کہ یار کوئی واقعہ سنائیں، کوئی ہسٹوریکل ایونٹ سنائیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں،
ہمارے بچوں سے پوچھو بیٹا کتنے کرکٹر کے نام یاد ہیں، شاید پورا پیج بھر کے دے دے گا. اچھا فٹ بالر کتنے یاد ہیں، دوسرا پیج بھی بھر دے گا. سیاست دان کتنے یاد ہیں، وہ بھی بھر دے گا. بدقسمتی سے گھر کا برا ماحول ہے تو فلم ایکٹر اور ایکٹریس کے کتنے نام یاد ہیں، تو شاید ڈائری بھر دے گا. اور بچے سے پوچھے صحابہ کے کتنے نام یاد ہیں،
اللہ
نبیوں کے کتنے نام یاد ہیں. کہاں لے جا رہے ہیں ہم اپنی آنے والی نسل کو؟ یہ اتنی دوری اچھی نہیں. لوگ کہتے ہیں جناب زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے. آپ کہتے ہیں میں اپنے، آج کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ، میرا بیٹا فلاں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، فلاں جناب انسٹیٹیوٹ سے پڑھتا ہے، یہ ڈپلوما حاصل کیا، وہ جناب اس کو سافٹ ویئر چلانے آتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، آئی ایم ناٹ اگینسٹ، ہم دعوت اسلامی والے تعلیم کے خلاف نہیں. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو، جو شریعت کے خلاف ہے وہ تو آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ تعلیم یافتہ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اور شریعت اجازت دے کے تو بنائیے. لیکن یہ کیسی ترقی ہے کہ میرا بیٹا بھی قرآن پڑھنا نہیں جانتا، میرے بیٹے کو بھی فرض علوم کے بارے میں کچھ نہیں پتا. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا آپ کا بچہ ہسٹوریکل بکس، دنیا بھر کی ڈپلومے کی کتابیں اور یہ دنیا بھر کی جو ویب سائٹیں ہیں، فیس بک، یاہو، واٹس ایپ، یہ کھول کر آپ کے مرنے کے بعد اشارے ثواب کرے گا؟ یا مرنے کے بعد آپ کا بیٹا قرآن پڑھے گا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا؟ وہ دین کے کام کرے گا تو آپ کو ثواب ملے گا. تو بناؤ ایسی اولاد جو مرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ثواب پہنچا سکے. ایسی اولاد چھوڑ کر مت جانا کہ جو مرنے کے بعد والد کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے. ایسے بھی دیکھیے کہ باپ کا جنازہ پر وقت تیار ہوتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں آؤ باپ کو غسل دے دو، کہتا ہے مجھے میت غسل دینے نہیں آتی. ارے بیٹا باپ کا حق ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، وہ کہتا ہے مجھے تو جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی. تو ایسی اولاد پر جو والدین کا جنازہ ہی صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے، ارے بیٹا تو ایسا ہو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو غسل دے، سنت کے مطابق اس کا جنازہ پڑھائے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے اور روزانہ پانچ وقت نماز پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے. دعوت اسلامی کے وہ اسلامی بھائی جو مبلغین ہیں ان کے والدین کو مبارک ہو، وہ بچے جو حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو مبارک ہو. ایسی اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے کہ دنیا سے چلے بھی گئے کہ دنیا بھر میں نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. ماں باپ کو یقیناً صلہ ملتا ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے. مرنے کے بعد انسان کے اعمال ڈسکنٹینیو ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے تین اعمال کے. اس میں ایک عمل یہ ہے کہ وہ اولاد باپ چھوڑ کے جائے جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے، دعائے مغفرت کرتی رہے، عیسیٰ علیہ السلام پہنچاتی رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ نے سنا ہوگا، فضائل سنت کے درس میں ہم بیان کرتے تھے کہ ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر بعد کچھ عرصے بعد پھر گزرے، قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اللہ کے نبی تھے، قبر کے حالات دیکھ رہے تھے. عرض کی مولا یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑی دیر پہلے گزرے تو عذاب اور ابھی گزرے تھوڑے عرصے بعد تو رحمتوں کی بارش، یہ ریولوشن، یہ تبدیلی کیسی؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا، سنو اچھی اولاد کی تمنا کرو اور تربیت اچھی کرو. ارشاد ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، لیکن عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا، اس کی جو وائف تھی، اس کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے کی ولادت ہوئی. کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا مدرسے میں گیا، اے عیسیٰ جب وہ مدرسے میں گیا تو قاری صاحب نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے، اس کے باپ کو میں زمین کے اندر عذاب دوں، اس کے بیٹے کے مجھے پکارنے کی برکت سے میں اس کے عذاب کو دور کروں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی اولاد سے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. اے کاش ہم ایسی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری اولاد کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دیا جائے. لیکن یاد رکھو، اچھی اولاد بنانے کے لیے پہلے مجھے اچھا ہونا پڑے گا. اولاد ماں باپ سے سیکھتے ہیں، باپ کہے کہ میں جناب صرف جمعے کی نماز پڑھوں اور میرا بیٹا پانچ وقت کا نمازی بن جائے، یہ نہیں ہو سکے گا. پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا، پھر آپ کی اولاد نمازی بنے گی. آپ کہیں میں جھوٹ بولتا رہوں اور میرا بیٹا سچا ہو جائے، میں معاذ اللہ نشہ کرتا رہوں اور میرا بیٹا شراب سے بچ جائے، یہ نہیں ہوگا. بچہ ماں باپ سے اڈاپٹ کرتا ہے، آپ پہلے خود اچھے بنیے،
بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی جو بچوں کی امی ہے اگر وہ بے پردہ گھومتی ہے تو اس کی بچی پردے کی پابند نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے, اپنے گھر کے معمولات ٹھیک کیجیے, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسی اچھی زندگی گزرتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ مختصر صرف اور دلچسپی قرآن سے پڑھے. قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ایک سورت ہے, اس کو کہتے ہیں سورہ کہف. اب یہ سورہ کہف کے ویسے بھی پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں دلچسپ حیران کن عجیب و غریب واقعات موجود ہیں. پڑھیں تو لطف بھی آتا ہے, سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ثواب بھی ملتا ہے. قرآنی واقعہ ہے نا. اب کہف کہتے ہیں پہاڑی غار کو, اور سورہ کہف کی آیت نمبر 9-26 میں اصحاب کہف کا بڑا ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا. تفسیر صراط الجنان سے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. میرے بیچ میں پیارے اسلام میں سورہ کہف کی تو کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. ایک جمعے تلاوت کرو اگلے جمعے تک نور کی روشنی, تقریباً آدھا پارا ہے یہ. تو یہ پڑھے ہر جمعے کو, قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. اب بہرحال اس میں واقعہ کیا ہے. واقعہ یہ میرے بیچ میں بھائیوں کہ اچھا میں پہلے ایک اور خوبصورت بات بتا دوں. یہ اصحاب جو تھے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کا کتا کتمیر بھی تھا. ان ساتوں کے نام کیا ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن آپ تفسیر جب نکالیں گے تو چاہیں گے تو اس کو رائٹ بھی کر لیں گے. مکس لمینا یم لیخا مرتونس بنونس ساری نونس ذنوانس کشفیت تنونس, اور جو ان کا کتا تھا اس کا نام کتمیر تھا. اچھا ان ناموں کی کتنی برکت ہے ذرا غور کیجیے گا. اصحاب کہف کے نام بڑے بابرکت ہیں, اور اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے, سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا, کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا, اگر بھاگا ہوا شخص کوئی ہو اس کی برکت سے وہ واپس آ جاتا ہے, کہیں آگ لگی ہو تو یہ اسما کپڑے میں لپیٹ کر اس آگ کے اندر ڈال دیں آگ بجھ جائے گی. فرمایا بچے کے رونے, باری کے بخار, درد سر, ام السلیان جو خاص قسم کے یہ بخار کے جھٹکے ہوتے ہیں, خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت, عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے اسما لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھ لیے جائیں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں. تو یہ اسما ناموں کی برکت کہتی ہے. سبحان اللہ, جن بزرگوں کے ناموں کا یہ عالم ہے ان کے اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. اچھا اب یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے, بہت ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی, ذرا توجہ چاہوں گا. اب واقعہ کیا تھا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا, اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے پہلے کا ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ ایک دکیہ نوس نامی بادشاہ تھا. آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی دکیہ نوسی باتیں کرتا ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں محاورہ ہے کہ نہیں, کہا جاتا ہے نا. اچھا دکیہ نوس کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام دکیہ نوس تھا. تو کوئی پرانی باتیں کرتا ہے تو کہتے ہیں دکیہ نوسی باتیں کرتا ہے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ کہ ہزاروں سال پرانی باتیں کرتا ہے. تو بہرحال دکیہ نوس بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا, اور یہ بادشاہ جو تھا وہ بت پرستی اور کفر کی دعوت دیتا اور جو نہیں کرتا وہ اس پر ظلم کرتا تھا. تو اب کیا ہوا کہ یہ ساتھ اللہ والے نیک بندے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے, ایمان والے تھے, بادشاہ سے بچ کر ایک غار میں پہنچے کہ یہاں رہیں گے تاکہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ سات بندے بھاگ کر فلاں غار میں چھپ گئے ہیں. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار پر ایک دیوار کھڑی کر دی جائے, کلوز کر دیا جائے, اندر ہی بھوکے پیاسے یہ مر جائے. اب جس سپاہی کو یہ کام دیا وہ سپاہی جو ہے وہ کچھ دل میں نرمی رکھتا تھا, اس نے کیا کیا دیوار تو بنوائی لیکن ان ساتوں کا نام لکھ کر اس کتے کا نام بھی لکھ کر ایک تختی جو ہے اس دیوار کے زمین میں کھدوا دی کہ یہ سات نیک بندے اپنے کتے کے ساتھ اس غار میں قید ہیں اور بادشاہ جو ہے اس کے ظلم سے تنگ آ کر یہ اندر چھپے ہیں. اب بہرحال یہاں ایک طرف تو یہ ماجرا تھا, اور یہ اصحاب کہف نارملی جس طرح انسان کہیں پہنچتا ہے کہ چلو کچھ آرام کر لیں اٹھ کر کھائیں گے, اٹھ کر پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ سو گئے, اور یہ کتنا سوئے؟ قرآن کہتا ہے 309 برس سوتے رہے. 309 years, 309 دن نہیں, 309 سال. ہے کوئی ایسا امیزنگ واقعہ آپ کی کسی کہانی کی کتاب میں؟ قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں, مدنی منو غور سے سنو. 309 سال تک سوتے رہے. اچھا اب الگ, یہاں الگ معاملہ, یہ سوتے رہے. یہاں بادشاہ تکیہ نوز مر گیا, حکومت بھی تبدیل ہو گئی, دوسرے بادشاہ آتے رہے, حکومتیں تبدیل ہوتی رہی. 300 سال تو بڑا عرصہ ہوتا ہے. اب ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروز, وہ ایمان والا تھا. اب اس بادشاہ نے 68 سال حکومت کی. اس کے بعد اس بادشاہ کی جو سلطنت تھی اس میں بڑا عجیب و غریب واقعہ ہو گیا کہ ایک نیا فرقہ بنا, اور جس فرقے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا, قیامت کے انکار کرتے تھے. بادشاہ بڑا غمزدہ ہوا, یہ کیسے لوگ ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے. اس نیک بادشاہ نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ کوئی ایسی دلیل بتا دے, کوئی ایسی نشانی بھیج دے, یہ جو فرقہ ہے, جو لوگ ہیں, ان کو کوئی سبق مل جائے اور یہ مرنے کے بعد اٹھنے کو یقین لے آئے. نیک بندے کی دعا تھی. ادھر یہ دعا کرتا ہے, ادھر اصحاب کہف اٹھتے ہیں. 309 سال کے بعد اس ہوتا کیا ہے, ایک بکری, بکریوں کا چراوا, چرواہا جو ہوتا ہے بکریاں چرانے والا, وہ بکریاں چراتے چراتے اسی غار کے دروازے پر پہنچا اور کہا کہ یار یہ غار بڑا اچھا ہے, میں اسی میں رہ جاتا ہوں. وہ دیوار توڑی اس نے. جیسے اس نے وہ دیوار توڑی نا, تو اسے زبردست خوف ہوا, ہیبت ساری بھاگ گیا. وہ بھاگا مگر اصحاب کہف جاگے بالکل نارمل انداز میں. ان کو بالکل نہیں پتا کہ 309 years کے بعد ہم جاگے ہیں. وہ اٹھے اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ چلو کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو, تم کھانا لے آؤ اور دیکھو بالکل چھپ کے جانا اور کسی کو بتانا نہیں ہم یہاں پر ہیں. ایک ساتھی کو باہر بھیجا اور خود اپنے معمولات میں مصروف ہو گئے. اب وہ جو ساتھی تھا وہ بازار پہنچا, بازار گیا تو بڑا حیران کہ جگہ جگہ اسلامی جو ہے وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں. پہلے تو دکیہ نوز کی بادشاہی میں تو اسلام کا نام لینا بڑا جرم تھا, یہ کیا معاملہ ہے؟ بہرحال وہ دکان پر گیا اور اس نے اپنا 309 سال پرانا سکہ جو ہے وہ نکالا اور اس سے کھانا طلب کیا. یہ سب میں قرآنی واقعہ, تفسیر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. اچھا اب جو کھانا دینے والا یعنی ہوٹل والا تھا, اس نے جب وہ سکہ یا وہ کرنسی دیکھی تو وہ شاک ہو گیا کہ یہ کدھر سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ میری کرنسی ہے. اب اس ہوٹل والے کو شک ہوا کہ اس کے پاس کوئی چھپا ہوا خزانہ ہے جو اس کو مل گیا ہے. اس نے کیا کیا, پولیس کو جو وہاں کے حکام تھے اس کو بلایا کہ بھائی یہ بندہ 300 سال پرانے, 400 سال پرانے سکے لے کر آ گیا ہے. اس کو گرفتار کیا, کہا بتاؤ یہ خزانہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کوئی خزانہ نہیں, یہ نارمل کرنسی ہے میری, مجھے کھانا دو. وہ کہ یہ تو کرنسی اس زمانے میں ہے ہی نہیں, تو صدیوں پرانی کرنسی ہے. وہ عجیب کیفیت میں کہا اچھا یہ بتاؤ دکیا نوز بادشاہ کدھر ہے؟ اصحاب کہف کے ایک ساتھی اس بندے سے پوچھتے ہیں. وہ کہتا ہے دکیا نوز تو کوئی بادشاہ نہیں, صدیوں پہلے ایک بادشاہ ہوتا تھا جس کا نام دکیا نوز تھا. اب ان کو سمجھ پڑی کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کوئی اسپیشل کام ہو گیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس زمانے کے لوگ ہیں اور ہم فلاں پہاڑ میں تھے اور ہمارے پاس ایک کرنسی پڑی ہوئی ہے اور ہم تو کھانا لینے آئے ہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنے سال سے کیسے جی رہے ہو؟ یقین کسی کو نہیں آیا. بہرحال اس نے کہا چلو میرے ساتھ. اب جناب ایک پورا قافلہ تیار ہوا اور اس غار کی طرف گئے. اب جب یہ قافلہ غار کی طرف گیا تو غار والوں نے دور سے دیکھا کہ پورے فوجی ووجی آ رہے ہیں, سمجھ گئے کہ دکیا نوس نے اپنی فوج ہمیں گرفتار کرنے بھیجی. سارے ڈر گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے, دعائیں کرنے لگے. بہرحال اب جب یہ قافلہ آیا اور انہوں نے ان کو دیکھا, اب وہ جو تختی تھی نا جو دروازے پر گاڑی گئی تھی, وہ تختی کام آئی, وہ توڑا گیا تو تختی نکل آئی. اب ریئلائز ہوا کہ صحیح کہہ رہے ہیں یہ واقعی 309 سال پرانے ہیں اور یہ تختی بتاتی ہے کہ چھپے تھے اس غار کے اندر. اب یہ اطلاع بادشاہ کو دی گئی, بادشاہ نے وہیں سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں نے تو اس سے نشانی مانگی تھی کہ مرنے کے بعد اٹھنے کی کوئی نشانی عطا فرما. اب وہ بادشاہ اپنے پورے قافلے کو لے کر آیا, بڑی عزت و کرامت کے ساتھ ان سے ملا, یہ اصحاب کہف بادشاہ سے ملے, اور اس کے بعد یہ غار میں واپس گئے, جا کر یہ سوئے, وہیں ان کی وفات ہوئی. بادشاہ نے اسی غار میں ان کے مزار بنانے کا حکم دیا, اور سال میں, تفسیر کے الفاظ بتا رہا ہوں, ہر سال اس زمانے کے لوگ عید کی طرح ایک دن مخصوص کر کے اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کو آیا کرتے تھے. میں اور باتیں عرض کرتا ہوں ہمارے عقیدے کی, لیکن سمجھا یہ رہا ہوں کیسا امیزنگ واقعہ, اللہ تعالیٰ کی کیا شان, کیا قدرت, یہ واقعات قرآن میں موجود ہیں. اور اصحاب اصحاب کہف سبحان اللہ، جس طرح میں نے ان کے ناموں کی برکت آپ کو بتائی، ان کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے. اور پھر سنو، پتہ چلا کرامت کا ثبوت قرآن میں موجود ہے. یہ نیک بندے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن 309 سال تک سونا بغیر کھائے پیے، جسموں کا کچھ نہ ہونا، یہ ان کی کرامت نہیں تو اور کیا. اور یہ بیان قرآن کر رہا ہے. اچھا پھر مزارات اولیاء پر حاضری دینا یہ ہزاروں سال پرانا طریقہ ہے. تو فسرین کرام نے اس کو لکھا کہ اس زمانے کے لوگ عید کی طرح اور ایک دن مقرر کر کے آنا. تو آج جب عرس مناتے ہیں، ایک دن مقرر کرتے ہیں، مزارات پر آتے ہیں، یہ تو ہزاروں سال پرانا طریقہ ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے. میں آگے اصحاب اسی سورہ کہف میں ایک اور خوبصورت واقعہ ہے، جس میں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ ہوا، انہیں ایک سورت میں کتنے امیزنگ اسٹوریز ہیں اور کتنے زبردست اسباق ہیں ہمارے لیے. مگر پڑھیں تو سیکھیں گے نا، قرآن کو تھامیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا کیا لکھا ہے، ورنہ ہمیں پتا ہی نہیں ہمارے قرآن میں کیا ہے. ہمیں دنیا کی بکیں پتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، فلاں کو پڑھا کبھی؟ اس میں نام نہیں لینا چاہتا چینل پر، ورنہ فلاں رائٹر کو پڑھا کہ نہیں؟ فلاں کو پڑھا، میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو. اس کو پڑھ لیا، اس کو پڑھ لیا، ایلے کو پڑھ لیا، میلے کو پڑھ لیا، قرآن کو نہیں پڑھا. تو انشاءاللہ آج کے بعد قرآن پڑھیں گے، روزانہ پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور وہ کنز الایمان پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تفسیر قرآن بھی پڑھیں گے. اور جب یہ چیزیں آپ کریں گے، پھر دیکھیں کیا کچھ نہیں سیکھتے، دیکھیں کیسی برکتیں آپ کو ملیں گی. تو بہرحال میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، اب قرآن پڑھنا تو ہے، یہ تو طے ہو گیا نا، قرآن سے دوستی بھی مضبوط ہو گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ٹھیک پڑھنا ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. ٹھیک ہے، تو عربی زبان جو ہے نا، یہ دنیا کی سب سے زیادہ سینسیٹیو لینگویج ہے. یاد رکھنا، یہ گجراتی، ہندی، اردو، انگریزی نہیں ہے. جیسی بولنی بول دو چل جائے گی، آکولا والوں کی الگ ہے تو بمبئی والوں کی الگ ہے، ایسے نہیں چلے گا. قرآن عربی لبو لہجے میں پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، ورنہ قرآن کا معنی ہی کدھر ہو جاتا ہے. باپ نے اگر آج نیت پکی کی ہے نا، کچی مت کرنا، ٹھیک ہے، کہ قرآن سیکھوں گا میں اور صحیح پڑھوں گا. نیت کون کون کرتا ہے؟ پکی نیت. کیا معلوم یہ آج نیت کرنا ہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اب گھبرائیں نہیں. اب آپ بولے یار داڑھی سفید ہو گئی، عمر بڑی ہو گئی، اب بچوں کے ساتھ میں قرآن کدھر سیکھوں گا؟ گھبرائے نہیں. جو بڑے بھائی ہیں نا میرے، بڑے اسلامی بھائی، وہ ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دن رات کے اوقات میں عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن سیکھنے کے لیے دن نہیں رہ گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ فیس دیں، پیسے خرچ کریں، اور قاری صاحب آپ کے پاس آئیں، آپ قاری صاحب کے پاس جائیں اور سیکھیں. کیونکہ یہ ہماری بہت بڑی محرومی جو اب تک ہمیں شارٹ کمنگ ہے ہماری، لیکن دعوت اسلامی والے آپ سے فیس نہیں لیں گے. بس 15 منٹ، آدھا گھنٹہ روز دیں. دوسرے شہر سے بھی کچھ آئیں، آپ کے شہر میں بھی مدرسۃ المدینہ ہوگا، نہیں ہے تو شروع کروائیں، دعوت اسلامی والوں کے پیچھے پڑ جائیں، ہمیں پڑھائیں بھائی، ہمیں سکھائیں. انشاءاللہ یہ آپ کو سکھائیں گے، آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے. سب سے پہلے سیکھیں جو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کہیں پہلے میری نماز سن لو، تاکہ میں جو نماز میں قرآن پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے. میں دوبارہ آپ کو تھوڑا سا انفسائز کرنے کے لیے اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. سبحان ربی العظیم، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. اتنی سینسٹیوٹی ہے، اتنی حساسیت ہے کہ علماء کہتے ہیں جو سبحان ربی العظیم عین اور وا صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ یہ نہ پڑھے، وہ سبحان ربی الکریم پڑھے، تاکہ صحیح تو ہو جائے. اگر عین اور وا نہیں نکل سکتا اس کی زبان سے ابھی سیکھنے کی کوشش میں، تو غلطی نہ پڑے، کیونکہ غلط کرے گا تو معنی کہیں اور چلا جائے گا. تو سبحان ربی الکریم پڑھے، یہ بھی تو نہیں سیکھا تھا یار. یہ فلیکسیبلٹی بھی ہے اسلام، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی زندگی ہوئی تو ایک بیان کریں گے اس پر، کہ ایک عجیب کانسیپٹ دنیا میں پھیلایا گیا کہ اسلام بڑا مشکل مذہب ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ، اور کبھی موقع ملا تو آپ سنیں گے، کہ اسلام از دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن دا ارتھ. دنیا میں سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ اسلام میں موجود ہے. کون سا پرابلم ہے جس کا اسلام کے پاس سولوشن نہیں ہے؟ آپ مشکل میں ہیں، آپ کو اسلام آسانی دیتا ہے. آپ سفر میں، آپ دو رکعت پڑھ لیں، آپ کو قصر نماز کر دی، روزہ نہ رکھے، اسلامی بہن کے عذر کے ایام آئے اوکے روزہ معاف کر دیا، روزہ قضا کر لے نماز معاف کر دی، آپ کو زخم لگا تیمم کر لیں، پٹی بندی ہے اس کے اوپر مسا کر لیں، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں. ایوری تھنگ کا سولوشن ہے. پیسے ہیں تو زکات کر دینی ہے، استطاعت ہے تو جناب حج کرنا ہے ورنہ نہ کریں. کتنی فلیکسیبلٹی ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں نے اتنی ساری فلیکسیبلٹیز بتا دی. اسلام میں ہر چیز کا سولوشن ہے، آؤ گے تو پتا چلے گا نا، دور رہ کر آپ خالی باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال
اب قرآن پڑھنا ہے، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر پہلے کہیں میری نماز درست کریں، نماز چیک کروائیں، اس کے بعد پھر مزید تلاوت، اور کوشش کریں، تلاش کرنی پڑیں گی، اگر مجھ سے رابطہ کوئی کر لیں گے تو میرے پاس الحمدللہ میں نے اچھی نیتوں کے ساتھ ان 80 آیتوں کو الگ سے نکالا ہوا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم سال میں ایک بار دوبارہ اس کو پڑھ لوں کہ میرے رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہم سے کیا بات کی. تو ان 80 آیتوں کو تلاش کریں اور وہ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ کا کچھ انٹریکشن قرآن سے باقی رہے. تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کی آج سارے نیت کر لیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ. جو گھر کی اسلامی بہنیں ہیں انہیں بھی تو پڑھانا ہے. اچھا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، ایک صاحب مجھے شاید کل ہی کہیں ملے، ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے نا مدرسے میں، تو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو آپ کا قرآن ٹھیک تھوڑی ہو جائے گا. آپ کہیں بچہ نماز پڑھ رہا ہے نا، میں نے دعوت اسلامی کو اپنا ایک بیٹا دے دیا ہے، باپ نماز بھی نہ پڑھے، ہمیں آپ بھی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو چار پشتوں میں صحابی ہیں، سارے کا سارا خاندان نبی پاک کی خدمت میں رہا نا. تو ہمیں اگر اچھا ایک اور کانسیپٹ بھی، بچہ دے دیا تو باپ فارغ، ایسا نہیں ہے، باپ اپنی قبر میں جائے گا، بچہ اپنی قبر میں جائے گا. دوسرا کانسیپٹ پیسے دے دیے، پیسے والا سمجھتا ہے میں نے مسجد میں چندہ دے دیا، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے جامعہ بنا دیا. ارے بھائی پیسہ آپ نے اس لیے دیا کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کیا کمال کیا ہے. تو مسجد میں پیسہ دے کر نماز معاف نہیں ہو جائے گی، آپ مسجد میں پیسہ بھی دیں نماز بھی پڑھنی ہے آپ نے، مدرسے میں پیسہ دیا ہے لیکن قرآن بھی پڑھنا ہے آپ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال بھی راہ خدا میں لٹاتے اور اپنی جان بھی نبی پاک کے ساتھ پیش کرتے تھے، پیسے دے کے فارغ نہیں ہو جاتے کہ صحابہ جاؤ میں نے اونٹ دے دیے، جنگ کرو، جہاد کرو، دعاؤں یاد رکھنا. نبی پاک کے ساتھ ہر جگہ موجود رہتے تھے. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈونیشن دے کر آپ فارغ ہو گئے، عطیہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ وقت بھی دیں گے، دین متین کی خدمت بھی کریں گے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا نعمتیں عطا ہوتی ہیں. تو بہرحال دعوت اسلامی والوں سے رابطہ پکا کر لیں، قرآن سیکھنا شروع کر دیں، اور بیسٹ ابھی میرے پاس ٹائم، باتیں مجھے بہت ساری یاد آ رہی ہیں، بس میں پہلی اور آخری ملاقات ہے، ابھی ملاقات ہوئی اور ابھی مجھے پھر آگے بھی جانا ہے، تو بہت جی چاہ رہا ہے کہ یہ بھی کہوں یہ بھی کہوں، کیونکہ ابھی بہت سارے فرض علوم ہمیں نہیں آتے. قرآن ایک ٹاپک پر ہم نے بات کی ہے، ہمیں کیا نہیں آتا، کتنا کچھ نہیں آتا، میں ہاتھ اٹھوا نہیں سکتا. کیا آپ میں سے کتنوں کو نماز کی فرائض آتے ہیں، کتنوں کو نماز کے شرائط آتے ہیں، کون کون غسل کے فرائض جانتا ہے، کون کون وضو کے فرائض جانتا ہے. غسل ٹھیک نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، وضو ٹھیک نہیں تو قرآن ہاتھ میں لینا ناجائز ہے. یہ کتنی بیسکس ہیں، سب سیکھ لیا یہ نہیں سیکھا، نماز جنازہ کس چیز کو پڑھنے آتا ہے، کپڑے پاک کرنے کس چیز کو آتے ہیں، یہ بیسکس آف اسلام ہے. اب یہ سب کہاں سیکھے، گھبراؤ نہیں، میں ڈرا ضرور رہا ہوں اور ڈرنا بھی چاہیے، یہ میں نہیں کہوں گا مت ڈریے، بالکل ڈریے، ڈرو گے تو کام ہوگا. میں کچھ لوگ کہتے ہیں محسوس نہ کیجیے گا، میں چاہتا ہوں آپ محسوس کریں، محسوس کرو گے تو کچھ کرو گے نا، محسوس ہی نہیں کرو گے تو عمل ہی نہیں ہوگا. ڈریے بھی، محسوس بھی کیجیے اور نیت کیجیے کہ انشاءاللہ یہ سب چیزیں بھی سیکھوں گا انشاءاللہ. آپ کہاں سیکھیں گے یہ، مدنی قافلے میں. آپ خدا را ایک ایک نیت کر لو، اکولا والوں ہر مہینے 3 دن، اللہ نے بہت نوازا ہے ہمیں، ہم 3 دن نکالیں گے تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. ایک سفر ایسا ہونا ہے جب سب چھوٹ جائے، کاروبار چھوٹے گا، فیملی چھوٹے گی، گھر بار چھوٹے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اس سفر پر جانے سے پہلے ایک سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے گا، اور وہ مدنی قافلے کا سفر ہے. ابھی فیملی کو چھوڑنے کی عادت ڈال لو، ابھی کاروبار چھوڑنے کی عادت ڈال لو، ابھی اللہ کی یاد میں کچھ وقت نکالنے کی عادت ڈال لو تاکہ وہ وقت آسان ہو جائے. امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، پوچھ تیار ہے کیا ہونا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت سے کیا مار ہے کیا ہونا. گھر جانے کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کے لیے یہی وقت دینا پڑے گا. خدا را مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر یہ نیکیوں بھرا ماحول آگے بڑھائیں. ابھی اکولا میں بہت کام کرنا ہے، صرف اکولا کیوں، پورے ہندوستان میں، اور آگے جا کر انشاءاللہ ہمارا مدنی مقصد تو یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اے کاش زندگی ایسی گزر جائے. دیکھو ہم میں سے کئیوں نے اپنی زندگی اگر ایوریج جینی ہے نا، مثال کے طور پر 70 سال ایوریج لائف ہے، تو ہم میں سے کئی ایسے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ایوریج لائف میں سے بھی 50-60-70% گزار لی ہے. یعنی اب جانے کا ٹائم ہے ہم میں سے اکثر کا. اگر جانے کا تو خیر نوجوان بھی جا سکتا ہے، کل بھی جا سکتے ہیں، آج بھی جا سکتے ہیں، تو اب آخرت کی تیاری ہے. تو بہرحال مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک بیان سنا ہے، کچھ سیکھا ہے، جذبہ بنا ہے،
اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بیانات ایسے اجتماعات میں سنتا رہوں برکتیں حاصل کرتا رہوں تو مدنی چینل اس کو تھام لیجیے کہ وہ عظیم تحفہ ہے امت کے لیے امیر سنت کی طرف سے ڈبل 12 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک وداؤٹ اینی انٹرول کوئی ایک منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے آپ سنتوں کی باتیں نیکیوں کی باتیں امیر علیہ سنت کے ذریعے اللہ آپ کے ولی کی لائیو زیارت بھی آپ کر سکیں گے نگران شورا کے بڑے پیارے پیارے بیانات آتے ہیں نیت کریں انشاءاللہ کہ مدنی چینل بھی اپنے گھر میں لگائیں گے آپ کے گھروں میں اگر نہیں آتا تو اب دعوت اسلام میں نے کہا نا صرف پرابلم نہیں بتاتے چینل نہیں آتا اس کا بھی سولوشن آ گیا ہے اب 2 فٹ کی چھتری میں آپ کو چینل اویلیبل ہے 2200-2300 روپے کا ونس ان اے لائف ٹائم خرچہ ہے ساری زندگی فری دیکھتے رہیں گے آپ اور مزے کی بات یہ اس ڈش کے اندر اس چھتری کے اندر مدنی چینل کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا ہے تو یہ خود میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے نوازا یہ بانٹو چھتریاں گفٹ کا بانٹتے ہو عید کے کارڈ بانٹتے ہو مٹھائی کے ڈبے بھیجتے ہو دوست کو فون کریں تمہارے گھر پہ مدنی چینل آتا ہے نہیں آتا میرا بندہ آ رہا ہے ابھی چھتری لگا کے جاتا ہے دیکھنا پھر بتانا کیسا ہے یہ 2200 روپے کا خرچ جو ہے نا یہ اتنا بڑا ثواب جاری ہے گھر میں جتنی نیکیاں ہوں گی ساری آپ کو ملنی ہے کوئی نمازی بن جائے گا کوئی گناہ چھوڑنے والا بن جائے گا اس کی دوسرے گفٹ بانٹنے سے بہتر ایسا گفٹ دو نا جو کنٹینیو ریوارڈ ہے کنٹینیو ثواب ہے تو یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہرس ہونی چاہیے پرابلم یہ کہ ہمیں مال کی تو ہرس ہے پیسوں کی ہرس ہے نیکیوں کی ہرس نہیں ہے تو پتا بھی ہوتا ہے اتنا بڑا ثواب ہے چلو کوئی بات نہیں نفلی کام ہے نا ارے آخرت میں اتنا اجر ملے گا کیوں چھوڑتے ہو ہمارے صحابہ کو کیسی ہرس ہوتی تھی قطعی جنتی ہونے کے باوجود جنت کی بشارت مل جاتی تھی پھر بھی نیکیاں نہیں چھوڑتے تھے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا نا تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے جنازے میں بھی شرکت کی تو کون ہے تم میں سے جس نے آج مریض کی قیادت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی بھی قیادت تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی غریب کی مدد کی ہے پیارے آقا نیکیاں گنواتے رہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے عرض کرتے رہے رسول اللہ میں نے یہ بھی نہیں کی ہے میں نے یہ بھی نہیں کی پیارے آقا نے فرمایا جس نے ایک دن میں یہ سارے کام کیے وہ جنت میں لے جائے جنت اس پر واجب ہو جائے یہ حرص لالچ جمع کر لو جس طرح ہمیں ہوتا ہے نا یار سیزن آیا ہے بس کما لو جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو لا دیر دیر تک کام کرتے ہیں یہ لائف ہے نا زندگی جو یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا جتنی کمانی ہے کما لو بعد میں بندہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے 2 رکعت نماز پڑھ لوں ایک بار درود پڑھ لوں ایک آیت تلاوت کر لوں پھر نہیں موقع ملنا جب دنیا سے چلے جاؤ گے دنیا میں ہیں تو اس کو غنیمت جانیے آؤ دعوت اسلامی کے ماحول یہ آپ کی دنیا بھی بہتر کر دے گی آپ کی آخرت بھی بہتر کر دے گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائے اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ بھی ایک دعوت اسلامی کی سروس ہے آپ اگر کوشش کریں گے تو آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ویب سائٹ کے ذریعے فری آف چارج آپ کو یہ بھی قرآن پاک پڑھانے والے اسلامی بھائی موجود ہیں بس اصل بات یہ ہے کہ سیکھنا ہوگا تو راستے بہت ہیں نہیں سیکھنا تو کوئی مار کے کسی کو سکھا نہیں سکتا اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات آمین بجاہ نبی رب
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نکا جانے